بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75-76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک سب سے بہترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید آپ سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ اس پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ بالواسطہ ایٹمی مذاکرات میں ہمارا بنیادی مطالبہ ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ ہے، ایرانی وزارت خارجہ کا اعلان۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے، متعدد فلسطینی شہید اور زخمی۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ فلسطین کی صورتحال امت مسلمہ کے لیے باعث تشویش ہے۔ اور پاکستان کے علاقے پارا چنار میں 6 مہینے سے جاری محاصرے کے خلاف دھرنے کے بعد اب مقامی باشندوں نے لانگ مارچ شروع کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ ہر دور کے مذاکرات میں ہمارا بنیادی مطالبہ سبھی ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ایٹمی معاملات پر ایران اور امریکہ کے بالواسطہ مذاکرات کے بارے میں کہا کہ پابندیوں کا خاتمہ ایسا ہونا چاہیے جو محسوس ہو سکے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ ایٹمی مذاکرات اور ایران کے وزیر خارجہ کے دورے روس اور چین کے مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ روس اور چین کے ساتھ دو طرفہ معاملات اور علاقے کے مسائل پر بات چیت ایجنڈے میں شامل ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں کہا کہ بنیادی طور پر ایران کے خلاف جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں وہ سب کی سب غیر قانونی اور ظالمانہ ہیں، اور اس بنا پر ہم پابندیوں کے بارے میں کسی فرق کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر مذاکرات میں ہمارا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ پابندیوں کو اس طرح اٹھایا جائے کہ محسوس ہو، پوری طرح مؤثر ہو، اور ایران معمول کے مطابق اپنی بینکنگ اور تجارتی سرگرمیاں انجام دے سکے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سعودی وزیر دفاع کے دورے تہران کے بارے میں کہا کہ سعودی وزیر دفاع کا دورہ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت تھا جو روم میں بالواسطہ مذاکرات کے وقت انجام پایا، اور یہ دورہ ایران کی جانب سے پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھی ہمسائیگی کے اصولوں اور پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دینے کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں، جس میں مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی، اس پریس کانفرنس میں سحر عالمی نیٹ ورک اردو سروس کے نمائندے بھی موجود تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے ایران پاکستان اقتصادی تعلقات اور بارڈر سیکیورٹی سے متعلق سوال کیا تو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا، ہمارے اور پاکستان کے درمیان دیرینہ اور مستحکم تعلقات ہیں، اور مختلف علاقائی و عالمی موضوعات پر ہمارے موقف میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ فروغ بھی آیا ہے۔ ایک مسئلہ جو ہمارے درمیان تکلیف کا باعث ہے وہ بارڈر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور ایران اور پاکستان کے شہریوں کو دہشت گرد گروہوں کے جرائم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام سیکیورٹی شعبوں میں تعاون کے لیے مختلف قسم کی تدابیر اختیار کی ہیں، اور اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح پر تعاون بھی جاری ہے، جس کی مثال دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی سطح پر قائم کیا جانے والا ٹیلی فونک رابطہ ہے۔ صہیونی فوج نے ایک بار پھر غزہ کے علاقے خان یونس میں پناہ گزین کیمپوں پر بمباری کی ہے، جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے میڈیا ذرائع نے پیر کو مغربی خان یونس میں واقع پناہ گزین کیمپوں پر ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔ اس حملے کے بارے میں سامنے آنے والی ابتدائی رپورٹوں کے مطابق اس ڈرون حملے میں ایک فلسطینی شہید اور 5 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی توپوں نے ایک بار پھر شہر خان یونس کو گولہ باری کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صہیونی فوج نے مشرقی شہر غزہ میں واقع الزیتون اور الشجاعیہ محلوں پر گولہ باری جاری رکھی۔ پیر کو اسرائیلی جنگی طیاروں نے شہر رفاہ میں کئی رہائشی مکانات پر بمباری کر کے انہیں پوری طرح تباہ کر دیا، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس شہر کے شمالی علاقوں پر بھی گولہ باری کی۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ فلسطین کی صورتحال امت مسلمہ کے لیے باعث تشویش ہے۔ سیاسی جماعتیں اس حوالے سے اپنا موقف واضح کریں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کے ہمراہ لاہور میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کی صورتحال امت مسلمہ کے لیے باعث تشویش ہے۔ فلسطینیوں کے لیے ملک بھر میں ہم بیداری کی مہم چلائیں گے تاکہ ہماری قوم، امت مسلمہ اور اس کے حکمران یکسو ہو کر مظلوم فلسطینیوں کے مداوے کے لیے کچھ کردار ادا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے 27 اپریل کو مینار پاکستان پر بہت بڑا جلسہ اور مظاہرہ ہوگا جس میں مذہبی جماعتیں شرکت کریں گی۔ سربراہ جے یو آئی فے نے کہا کہ مجلس اتحاد امت کے نام سے ایک پلیٹ فارم تشکیل دے رہے ہیں، لاہور میں اجتماع بھی اسی پلیٹ فارم کے تحت ہوگا جس میں تمام مذہبی پارٹیاں اور تنظیمیں شریک ہوں گی اور مینار پاکستان جلسے میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کریں گے. انہوں نے کہا کہ فلسطین کے معاملے پر امت مسلمہ کا بڑا واضح موقف ہونا چاہیے, مگر ایسا نہیں ہے اور یہ امت مسلمہ کی کمزوریاں ہیں. امت مسلمہ کو اپنے حکمرانوں کے رویے سے شکایت ہے کہ وہ اپنا حقیقی فرض کیوں ادا نہیں کر رہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے اس موقع پر کہا کہ اس وقت امت مسلمہ اور انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ فلسطین اور غزہ ہے. اسرائیل امریکہ کی سرپرستی میں ظلم کر رہا ہے, اس پر ہمارا اتفاق ہے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں اس حوالے سے اپنا موقف واضح کریں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوں اور ظالموں کی مذمت کریں, چاہے وہ امریکہ ہو یا اسرائیل. پاکستان کے علاقے پارا چنار میں 6 مہینے سے جاری محاصرے کے خلاف دھرنے کے بعد اب مقامی باشندوں نے لانگ مارچ بھی شروع کر دیا ہے. اس درمیان علامہ عابد حسین الحسینی نے حکومت پر ذمہ داری نبھانے میں ناکامی کا الزام لگایا ہے. پاکستان کے علاقے پارا چنار سے موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ پہلی رمضان المبارک سے شروع کیا گیا دھرنا بدستور جاری ہے. اس درمیان ایک مقامی رہنما زرتاج حسین کی گرفتاری کے خلاف لوگوں نے لانگ مارچ شروع کر دیا ہے. لانگ مارچ کے شرکا کا کہنا ہے کہ حکومت ہمارے راستے نہیں کھلوا سکی ہے, اب اپنے راستے ہم خود کھولیں گے. دوسری جانب علامہ عابد حسین الحسینی نے ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں محاصرے کی مذمت کرتے ہوئے محاصرے کو فوری طور پر ختم کرانے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ حکومت کی نگرانی میں روڈوں پر نہتے مسافروں کو قتل کیا جا رہا ہے. علامہ عابد حسین الحسینی کا کہنا تھا کہ اپنی حفاظت, حقوق اور سیکیورٹی کے لیے ہم اپنے رضاکار خود تعینات کریں گے. پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر میانوالی میں پولیس اور سی ٹی ڈی نے آپریشن کے دوران 10 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. صوبے پنجاب کے شہر میانوالی میں پولیس اور سی ٹی ڈی نے آپریشن کے دوران 10 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبے پنجاب کی پولیس اور محکمہ انسداد دہشت گردی سی ٹی ڈی نے میانوالی کے علاقے مکڑوال میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا, جس میں 10 سے زائد دہشت گردوں کے مارے جانے کی خبریں ہیں. متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. ہندوستان کی ریاست جھارکھنڈ میں سیکیورٹی فورسز اور ماؤ نواز چھاپہ ماروں کے درمیان جھڑپ میں 8 چھاپہ مار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق جھارکھنڈ بوکارو ضلع کے لوگو پہاڑ کے دامن میں پولیس اور سی آر پی ایف کی مشترکہ ٹیم اور ماؤ نواز چھاپہ ماروں کے درمیان شدید جھڑپ میں 6 چھاپہ مار ہلاک ہو گئے ہیں. آخری اطلاع ملنے تک سیکیورٹی فورسز اور چھاپہ ماروں کے درمیان جھڑپ جاری تھی اور رک رک کر فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں. میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہلاک شدگان میں ایک اہم چھاپہ مار پبریک عرف پریاک مانجھی بھی شامل ہے, جس پر 1 کروڑ روپے کا انعام رکھا گیا تھا. یہ تصادم خفیہ اطلاعات ملنے پر پیر کو ہوا تھا. سرچ آپریشن کے ساتھ ساتھ مارے گئے نکسلیوں کی شناخت بھی کی جا رہی ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تصادم میں کسی بھی سیکیورٹی اہلکار کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ملی ہے. حاضر ہے کہ گزشتہ 22 جنوری کو بھی بوکارو میں پولیس اور ماؤ نواز چھاپہ ماروں کے درمیان تصادم ہوا تھا, جس میں 2 چھاپہ مار مارے گئے تھے. کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پوپ فرانسس کا 88 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے. خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ویٹیکن نے پوپ فرانسس کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے. 88 سالہ پوپ فرانسس کو سانس کی شدید تکلیف کے باعث ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ نمونیے کے باعث 5 ہفتے ہسپتال میں گزارنے کے بعد پوپ فرانسس گزشتہ ماہ ویٹیکن لوٹے تھے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پوپ فرانسس نے اتوار کو ایسٹر کے موقع پر لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ ایسٹر کے موقع پر انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا۔ پوپ فرانسس نے غزہ پر صہیونی فوج کے مظالم پر بارہا گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صہیونی بربریت کی مذمت کی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول،
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے, جرم سے تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. ہو امداد کی جبی, ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, کسی کے غلام نہ بنو کیونکہ خداوند عالم نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, اس میں کوئی شک نہیں کہ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے. عصر حاضر میں جتنا آزادی بشر کے بارے میں لکھا اور کہا جاتا ہے, شاید ہی انسانی تاریخ کے کسی اور دور میں اس سلسلے میں گفت و شنید ہوئی ہو. اہل بیت علیہم السلام کے مثالی معاشرے کی سب سے اہم اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی آزادی سے مالا مال ہے. اس میں زندگی گزارنے والے افراد اپنی ذاتی اور مانوی آزادی سے لے کر سیاسی آزادی پر مکمل اختیار رکھتے ہیں. ائمہ معصومین علیہم السلام کی ہمیشہ یہی آرزو رہی کہ معاشرے کے سارے افراد کے اندر اپنے آپ کو ہر طرح کے قید و بند سے آزاد سمجھنے کا شعور اور سلیقہ پیدا ہو جائے, نہ یہ کہ آزادی کو حکمراں کی جانب سے لایا ہوا ایک تحفہ جانے. آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں, سیاسی اور اجتماعی آزادی تک پہنچنے کے لیے مانوی آزادی بھی ضروری ہے, یعنی انسان اپنی قید اور اسارت سے بھی آزاد ہو جائے. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام سخت اور دشوار ترین حالات میں بھی لوگوں کے اس ذاتی حق کا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ جب سہل بن حنیف نے مدینے میں معاویہ کے ساتھ لوگوں کی ملاقات کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، خبردار، تم اس عدد کے کم ہو جانے اور اس طاقت کے چلے جانے پر ہرگز افسوس نہ کرنا کہ ان لوگوں کی گمراہی اور تمہارے سکون نفس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگ حق و ہدایت سے بھاگے ہیں اور گمراہی اور جہالت کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ سیاسی امور میں آزادی کے حوالے سے لوگوں کا سب سے اہم حق انتخاب کا حق ہوتا ہے، تاکہ ایک صالح قائد کا انتخاب کر سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک چھوٹے سے گھرانے سے لے کر ایک بڑی جماعت تک کے لیے ایک قائد کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے ہر طرح کی سستی اور بے انضباطی سے بچاتے ہوئے اس کے اندر نظم و انضباط پیدا کر سکے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نیک صالح قائد کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ملک میں ایک رہبر و قائد کی جگہ اس محکم دھاگے کی مانند ہے جو مہروں کو متحد کر کے آپس میں ملاتی ہے، اور اگر وہ ٹوٹ جائے گا تو سارا سلسلہ بکھر جائے گا اور پھر ہرگز دوبارہ جمع نہیں ہو سکتا۔ لہذا خدا سے ڈرو اور اپنے رہبر اور پیشوا کی اطاعت کرو، کیونکہ صالح قوم عادل پیشوا کے ذریعے سے نجات پاتی ہے اور فاسد قوم فاسد پیشوا کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں مثالی معاشرے کی تشکیل کا ایک اہم ذریعہ حکومت اسلامی کا قیام ہے، جس کے سائے میں اس کے اصلی مقصد یعنی قانون الہی کو بھی اجرا کیا جا سکتا ہے۔ آپ عملی صورت میں خلافت اسلامی کو قبول کرنے کی ایک اہم وجہ بھی یہی نفاذ شریعت ہی بتلاتے ہیں۔ اسی طرح مالک اشتر کو قانون الہی اجرا کرنے کی سخت تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مثالی معاشرے میں سعادت مند زندگی کے حصول کے لیے قانون کا نفاذ ضروری ہے، وگرنہ معاشرہ بربادی کے دلدل میں گر جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلا امر یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، اور جن فرائض کا اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کرو، کہ کوئی شخص ان کے اتباع کیے بغیر نیک بخت نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی شخص ان کے انکار اور بربادی کے بغیر بدبخت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ مثالی معاشرے میں قانون ہی ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے میں برابری اور مساوات قائم کر دیتی ہے اور ہر طرح کی تبعیض ختم کر کے ایک صالح معاشرہ وجود میں لاتی ہے۔ آپ اپنے پیغام میں مالک اشتر کو نصیحت کرتے ہیں کہ قانون میں مساوات سے کام لو، کیونکہ قانون کے آگے سب برابر ہیں، اور دیکھو جس چیز میں تمام لوگ برابر کے شریک ہیں اسے اپنے ساتھ مخصوص نہ کر لینا، کیونکہ حکم الہی کا نفاذ وہی کر سکتا ہے جو حق کے معاملے میں مروت اور عاجزی و کمزوری کا اظہار نہ کرتا ہو اور لالچ کے پیچھے نہ دوڑتا ہو۔ مثالی معاشرے کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ حاکم عوام کی حق بات کو دل کی گہرائیوں سے سنتا ہے اور ان کے حق اور عدالت آمیز مشوروں سے استفادہ کرتے ہوئے معاشرے کی فلاح اور بہبود کی جدوجہد میں رہتا ہے۔ یہ سلطنت اور شہنشاہی نظام نہیں ہے جہاں حق اور حقیقت کا گلا گھونٹا جاتا ہے، بلکہ یہاں ہر چیز کا محور اور مرکز حق ہے۔ پس مثالی معاشرے کا محور حق ہے، یہاں ادنا فقیر سے لے کر اعلیٰ حاکم تک سب کے سب حق بیانی میں یکساں ہیں۔ یہ معاشرہ اس زاویے سے بھی دوسرے معاشروں سے ممتاز ہے، چونکہ عصر حاضر میں مثالی معاشرے کا پرچم اٹھانے والے مغربی تہذیب کے حامی محض باطل کی ترویج میں مصروف ہیں، اور یہ معاشرہ حق تلفی میں اول درجے پر ہے، جبکہ انہیں دین اسلام کے اس حق مدار اور حق محور معاشرے پر ایک بار پھر سے غور کرنا چاہیے، جہاں حق بولا اور حق سنا جاتا اور حق پہ عمل کیا جاتا ہے اور باطل کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان عباس صاحب محلہ دوسی پورہ بنارس یوپی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے وابستگی بہت قدیمی ہے، ہم تو ریڈیو زاہدان بھی سنتے تھے، پروگرام بہت عمدہ نشر ہوتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے پروگرام بھی بہت اچھے تھے اور دیگر پروگرام بھی بہت اچھے ہیں، خاص کر صبح امید، دفاع مقدس، اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں اور بزم دوستہ میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ اور سامعین محترم رضوان عباس صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک تاجر رہا کرتا تھا۔ وہ تجارت کے لیے ملکوں ملکوں جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اگلے تجارتی سفر کی تیاری کر رہا تھا کہ یکایک ایک خیال اس کے ذہن میں آیا کہ اگر اس سفر کے دوران ڈاکوؤں نے اس کا سارا سامان لوٹ لیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ اس زمانے میں سفر کے دوران ڈاکوؤں کا بڑا خطرہ لگا رہتا تھا کہ کہیں سامان نہ لوٹ لیں۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ تجارتی سفر کتنا طویل ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب وہ اپنا سرمایہ سکوں کی صورت میں بطور امانت بھی کسی کے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے کئی ٹن لوہا خریدا اور اسے اپنے ایک دوست کے پاس بطور امانت رکھ دیا کہ سفر سے واپسی پر اس سے لے لے گا۔ تاجر یہ سوچ رہا تھا کہ لوہا دوسری چیزوں سے بہتر ہے، نہ گلے، نہ سڑے، نہ آگ لگے اور نہ پرانا ہو، ٹوٹ پھوٹ کا بھی کوئی خطرہ نہیں، بھاری اتنا ہے کہ کوئی چوری بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے دوست کو خدا حافظ کہا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ ایک سال تک سفر میں رہا اور جب اپنے وطن واپس پہنچا تو اسے پتا چلا کہ لوہے کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس تاجر نے فوراً ہی فیصلہ کیا کہ اپنے دوست سے لوہا واپس لے کر فروخت کر ڈالے۔ لہٰذا سیدھا اپنے دوست کے گھر گیا اور اسے اپنی امانت کا سوال کیا۔ تاجر نے سلام دعا کے بعد اپنے قدیمی دوست سے کہا کہ میں اپنا لوہا لینے آیا ہوں۔ اس کا دوست اسے اپنے گھر لے گیا اور بیٹھک میں بٹھایا، اس کی خاطر تواضع کی اور پھر کہنے لگا، میرے پیارے دوست، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے تمہارا لوہا اپنے گھر کے گودام میں رکھ کر تالا لگا دیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب میں نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارا لوہا چوہے کھا گئے ہیں۔ اب سوائے افسوس کے میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر تاجر سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور اس نے اپنے دوست کو اس خیانت کا مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور اپنے دوست سے کہنے لگا، تم صحیح کہتے ہو، میں نے بھی سنا ہے کہ چوہوں کو لوہا بہت پسند ہوتا ہے، جہاں ملے ہڑپ کر جاتے ہیں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ دھوکے باز آدمی کو تاجر کی یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ شخص بھی کتنا احمق ہے، چوہوں کی بات پر یقین بھی کر لیا۔ چلو رات کے کھانے پر اسے روک لیتا ہوں تاکہ اگر اس کے ذہن میں کوئی شک و شبہ اب بھی باقی رہ گیا ہو تو وہ بھی دور ہو جائے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے تاجر سے کہا، ہماری تمہاری ملاقات بڑے عرصے کے بعد ہوئی ہے، کیوں نہ تم آج یہیں ٹھہرو اور رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ تاجر نے کہا کہ تمہاری دعوت کا بہت بہت شکریہ، آج تو مجھے ضروری کام ہے، رات کا کھانا تو میں تمہارے ساتھ نہیں کھا سکتا، البتہ کل دوپہر کا کھانا تمہارے ہی ساتھ کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر تاجر اٹھا اور باہر نکل آیا۔ اس کے دھوکے باز دوست کا نو عمر بچہ گھر کے باہر کھیل رہا تھا۔ اس نے بھی موقع غنیمت جانا، اسے گود میں اٹھایا، پیار کیا اور بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس نے بچے کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور کہا کہ کل رات تک اس کا دھیان رکھنا اور اسے گھر سے نکلنے نہ دینا۔ اگلے دن وہ پھر اپنے دوست کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کا دوست اپنے بچے کی گم شدگی پر بڑا افسردہ نظر آ رہا ہے۔ اس نے جو ہی تاجر کو دیکھا تو کہنے لگا، میرا چھوٹا بیٹا کل سے کہیں کھو گیا ہے، پورا شہر چھان مارا، کہیں پتہ نہ چل سکا، مجھے معاف کر دو، میں آج تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر تاجر نے کہا، تمہارے بچے نے دھاری دھار قمیض اور کالے رنگ کی کوٹ پہنی ہوئی تھی؟ یہ سن کر اس نے بڑی بے قراری سے کہا، ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، مگر تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ تاجر نے کہا، کل جب میں تمہارے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوا ایک بچے کو اپنی چونچ میں دبائے اڑا جا رہا ہے۔ بچے نے ایسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے جسے میں نے تمہیں بتایا ہے۔ یہ سن کر دھوکے باز آدمی کے غصے کی انتہا نہ رہی اور بڑی گرجدار آواز میں کہنے لگا، پاگل احمق دیوانے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ چھٹاک بھر کا کوا بھی من بھر کے بچے کو چونچ میں دبا کر لے جا سکتا ہے؟ تاجر نے کہا، میرے خیال میں اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، جس شہر میں چوہا ٹنوں کا لوہا کھا سکتا ہے وہاں چھٹاک بھر کا کوا من بھر کے بچے کو لے اڑتا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، چوہے نے تمہارا لوہا نہیں کھایا، میرے بچے کو لے آؤ اور اپنا لوہا واپس لے جاؤ۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 2 اردیبہشت، 23 شوال اور 22 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اردیبہشت سن 1358 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی تشکیل کا حکم صادر کیا۔ اس حکم کے مطابق سپاہ پاسداران کا اہم فریضہ بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے اسلامی انقلاب کی حفاظت کرنا ہے۔ سپاہ پاسداران نے ملک کے مختلف علاقوں میں مسلحانہ کاروائیوں میں ملوث انقلاب مخالف عناصر کے خلاف کاروائیاں شروع کیں۔ اس کے علاوہ اس سپاہ نے ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ میں بھی کارہائے نمایاں انجام دیے اور جارے عراقی افواج کو پیچھے ڈھکیلنے اور دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سپاہ پاسداران نے جنگ ختم ہونے کے بعد تعمیر نو کے دور میں تعمیری کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شوال سن 749 ہجری قمری کو مصر کے مشہور طبیب، ریاضیداں اور مصنف ابن سعید انصاری پیدا ہوئے۔ انہیں منطق، طب اور ریاضی میں مہارت حاصل تھی۔ وہ تاریخ اور علم رجال پر بھی عبور رکھتے تھے۔ ابن سعید کی طرف جن کتابوں کی نسبت دی جاتی ہے ان کی تعداد 14 ہے، جن میں ارشاد القاصد قابل ذکر ہے جو تاریخ کے موضوع پر ہے۔ تیئیس تیس شوال سن 1112 ہجری قمری کو عظیم فقیہ اور محدث سید نعمت اللہ جزائری کا 62 برس کی عمر میں انتقال ہوا. انہیں علم فقہ، حدیث، تفسیر اور عربی ادب میں بے پناہ مہارت حاصل تھی. انہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی تبلیغ اور خدمت میں گزاری اور اس سلسلے میں انہیں بے پناہ مشکلات اور سختیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. ان کی کتابوں میں قصص الانبیاء، مدینۃ الحدیث اور ہدایت المومنین شامل ہیں. بائیس اپریل سن 1870 عیسوی کو انقلاب روس کے بانی ولادیمیر ایلیچ اولیانوف پیدا ہوئے. وہ لینن کے نام سے مشہور ہیں. قانون کی تعلیم مکمل کر کے انہوں نے کچھ عرصے تک وکالت کا پیشہ اختیار کیا، لیکن بعد میں وہ اپنا تمام تر وقت سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کو دینے لگے. سن 1895 میں سیاسی اور انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی بنا پر انہیں 3 برس کے لیے جلا وطن کر دیا گیا، جہاں انہوں نے روس میں سرمایہ داری کا ارتقاء نامی کتاب لکھی. جلا وطنی کے خاتمے کے بعد سن 1900 میں انہوں نے اسکرا نامی اخبار جاری کیا، جس نے مارکسی نظریات کی ترویج میں بڑا اہم کردار ادا کیا. سن 1905 میں روس اور جاپان میں جنگ چھڑی تو ماسکو میں بغاوت ہو گئی، جسے حکومت نے ناکام بنا دیا. لینن اور ان کے بہت سے ساتھی گرفتاری کے خوف سے ملک سے فرار ہو گئے. فروری سن 1917 میں جب حکومت کے خلاف بغاوت کے شعلے بلند ہوئے تو وہ روس واپس آ گئے اور روپوشی کی حالت میں اپنے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچایا. 7 نومبر 1917 کو انقلابی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا اور لینن نئی حکومت کے سربراہ مقرر ہوئے. بائیس اپریل سن 1895 کو کیوبا کے عوام ہسپانوی سامراج سے آزادی کے لیے ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے. 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں خود مختاری اور آزادی کے لیے کیوبا کے عوام کی یہ تیسری تحریک تھی. اسپین نے کیوبا کے انقلابی عوام کی اس تحریک کو کچلنے کے لیے 300,000 فوجی کیوبا روانہ کیے. امریکہ نے بدامنی کے واقعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوبا کے ساحل کے قریب 1898 میں اپنے بحری جہاز میں ہونے والے دھماکے کو بہانہ بنا کر اسپین کے ساتھ جنگ چھیڑ دی. آخر کار امریکہ نے کیوبا پر سے اسپین کا تسلط ختم کر کے خود اس پر قبضہ جما لیا. اس کے بعد کیوبا کے عوام نے امریکی سامراج کے خلاف اپنی تحریک کا آغاز کر دیا. بائیس اپریل سن 1916 کو بین الاقوامی جنگوں کی تاریخ میں پہلی بار زہریلی گیس کا استعمال کیا گیا. یہ گیس، جسے دم گھوٹنے والی گیس کا نام دیا گیا، پہلی بار جرمنی نے استعمال کی. شروع میں اس گیس سے اتحادی افواج کے خوف و وحشت کے سبب عالمی جنگ میں جرمن فوجیوں کو کامیابی حاصل ہوئی، لیکن گیس ماسک بن جانے کے بعد اس کا اثر کم ہو گیا. اور 22 اپریل سن 1948 کو صہیونیوں نے ناجائز صہیونی حکومت کی تشکیل سے قبل فلسطین کے ساحلی شہر حیفا پر حملہ کر دیا. اس حملے میں انہوں نے 500 فلسطینیوں کو شہید اور 200 کو زخمی کر دیا. صہیونیوں کی سنگ دلی اور ظلم و بربریت سے ڈرے ہوئے فلسطینی عورتیں اور بچے حیفا سے دوسرے علاقوں کی طرف بھاگے، لیکن صہیونیوں نے ان پر بھی حملہ کر دیا اور مزید 100 فلسطینیوں کو شہید اور 200 کو زخمی کر دیا۔ مسلح سینیوں کے ہاتھوں بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام میں اضافے کی وجہ بیت المقدس کی غاصب حکومت کے قیام کا اعلان تھا، جو 14 مئی 1948 عیسوی کو قائم ہونے والی تھی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے, جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے. اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں, بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے. مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے, جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے. میں ہر جابر, بدکار اور ظالم حکمران اور قبی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں. اے ماں, مجھے اپنے گروہ میں قرار دے, کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے. اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے, کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے, کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا. اے معبود, میرے دین میں بہتری فرما دے, کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے. اور میری آخرت کو سوار دے, کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے. اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے, اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے. اے معبود, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما, جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی, اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما. اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر, میرا ہر ایک گناہ بخش دے, اور میرا ہر رنج دور کر دے, اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے. خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے, اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے. میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں کہ جس کا Oh,